إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون
تفسير إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قرآن کی آیت نمبر 90 جو ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جامع ترین آیت ہے یہ وہ آیت ہے جس کو سن کر جو ہے وہ حضرت عثمان بن مزون جو تھے وہ مسلمان ہوئے اس ایک آیت میں انسانی معاشرے کو درست رکھنے کا جو طریقہ ہے اس کے متعلق ہدایات دی جا رہی ہیں پوری اسلامی تعلیم کو ان چند الفاظ میں سمو دیا گیا ہے اسی لیے جمعے اور عید کے خطبوں کے آخر میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر اس آیت کو جو ہے وہ خطبہ جمعہ میں شامل کیا گیا حضرت اکثم بن شیفی جو ہیں انہوں نے بھی اسی آیت کی بنا پر جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے سردار تھے اور جب ان کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سب سے بڑے ہیں آپ کا خود جانا مناسب نہیں ہے تو اکثم الف کاف سا میم اکثم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا تو قبیلے کے دو آدمی منتخب کرو کہ وہاں جائیں اور حالات کا جائزہ لے کر آئیں پھر مجھے بتائیں اب دو لوگ جو اکثم بن شیفی کی قوم میں سے رسول اللہ کے پاس گئے تو انہوں نے جا کر جو ہے وہ اکثم رضی اللہ عنہ کے دو سوال پیارے رسول کے سامنے رکھے وہ دو سوال کیا تھے من انت وما انت آپ کون ہیں اور کیا ہیں آپ نے فرمایا پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نحل کی یہی آیت تلاوت کی ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان اور ان دونوں جو قاصد تھے انہوں نے یہ درخواست کی کہ یہ جملے ہمیں پھر سنائیں آپ اس آیت کی تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ جو دو نمائندے تھے ان کو یہ آیت زبانی یاد ہو گئی پھر وہ واپس گئے اکثم بن سیفی کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس اور بتایا کہ ہم نے سوال میں یہ چاہا تھا کہ آپ کا نسب معلوم کریں، آپ نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، بس اتنا ہی کہا کہ محمد بن عبداللہ کہ باپ کا نام بیان کرنے پر اتفاق کیا. مگر جب ہم نے دوسروں سے آپ کے نسب کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آپ کا نسب تو بہت ہی شریف ہے، عالی نسب ہیں آپ. اور پھر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلمات بھی سنائے تھے اور وہ انہوں نے بیان کیے. اب ان قاصدوں نے جب یہ آیت جو ہے وہ اقسم بن سیفی کو سنائی تو انہوں نے اس آیت کو سنتے ہی کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ عمدہ اخلاق کی، مکارم اخلاق کی ہدایت کرتے ہیں اور برے اخلاق سے روکتے ہیں. تم سب ان کے دین میں داخل ہو جاؤ جلدی سے تاکہ دوسرے تم لوگوں سے آگے نہ بڑھیں، تم دوسروں سے مقدم رہو اور پیچھے تابع بن کر نہ رہو. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آیت جو ہے یہ کتنی جامع آیت ہے، کتنی بنیادی آیت ہے. ولید بن مغیرہ کے سامنے جب آپ نے یہ آیت تلاوت کی تو اس کا تاثر یہ تھا، اس نے اپنی قوم قریش کو کہا کہ خدا کی قسم اس میں ایک خاص مٹھاس ہے، حلاوت ہے، اور اس کے اوپر ایک خاص رونق اور نور ہے. اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھل لگنے والا ہے. یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اس ایک آیت میں اللہ رب العزت نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے اور تین چیزوں سے ہی روکا ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ یامرو، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ چاہو تو کرو اور چاہو تو نہ کرو، ہے نا، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، یو ہیو ٹو ڈو. اور پہلی چیز کیا ہے؟ عدل. اور آپ دیکھیں کہ عدل جو ہے اس کے ساتھ الف لام بھی لگ گیا، اور عدل جو ہے اس کے اصلی اور لغوی معنی جو ہیں وہ کیا ہیں کہ برابر کرنا، برابری. مثلا کسی کا مقدمہ آیا آپ کے پاس تو آپ اس میں جو ہیں عدل کریں. تو یہ ہیں اس کے معنی کیا ہیں، عدل کرنے کے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تحکمو بالعدل، کہ جب تم حکم بنو، جج بنو تو لوگوں کے درمیان عدل کیا کرو. اسی لحاظ سے لفظ عدل جو ہے وہ افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کو بھی کہتے ہیں، ہے نا، کہ ظاہر اور باطن دونوں میں جو ہے وہ برابری کی جائے. انسان کے قول اور فعل سے انسان کے ظاہری اعضاء سے بھی اور باطنی اعضاء جو ہے اس میں کیا ہو، اعتدال ہو. مثلا آپ جو ہیں یہ بات دیکھیں کہ برابری انسان کیسے کرے گا، کہ انسان اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے. تو معنی کیا ہے کہ اللہ تعالی کے حق کو اپنے نفس کے حق پر وہ غالب رکھے، رب کی رضا جو ہے اس کو وہ اپنی خواہشات پر مقدم سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی اطاعت کرے. اور یہ عدل جو ہے اپنے نفس کے ساتھ بھی کیا جانا چاہیے. اور نفس کے ساتھ عدل جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، کہ انسان جو ہے اپنے نفس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر جو ہے وہ انصاف کرے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے. تو عدل جو ہے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عدل کے ایک معنی انصاف کے ہیں، اس کے دوسرے معنی ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. جیسے اللہ کا حق ہے فرائض پورے کیے جائیں، یہ بھی عدل ہے. بندوں کا حق ہے تو ان کو دیا جائے، خواہ وہ بندے ہمیں ان سے محبت ہے یا نفرت ہے، وہ بندے ہمیں پسندیدہ ہیں یا وہ ہمارے ناپسندیدہ ہیں، لیکن اگر ان کا حق ہے تو ان کو اس کو دیا جائے، تو یہ عدل ہے. تو اور تیسرے معنی کیا ہے، اعتدال. ہر معاملے میں اعتدال، محبت میں یا پھر نفرت میں. دوسرا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے عدل کے ساتھ وہ ہے احسان کا. احسان کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ حسن سلوک کیا جائے، ہر کام کو اچھی طرح کرنا، حسن کے ساتھ کرنا، حسن کے ساتھ جو کام کیے جاتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جیسے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرو. تو اس کے ایک معنی کیا ہے کہ حسن سلوک کرنا، عفو درگزر اور معاف کر دینا اس معنی میں آتا ہے. دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ تفضل کے، تا فا دعات لام دعات کے اوپر آپ شد ڈال دیں، تفضل کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ کسی کو حق سے بڑھ کر دینا. مثلا کسی کام کی مزدوری 100 روپے آپ نے طے کی، لیکن جب آپ اس کو تنخواہ دینے لگے، مزدوری دینے لگے تو 110 دے دیں، 120 دے دیں، 130 دے دیں، تو یہ کیا ہے، 100 سے اوپر جتنا ہے نا یہ احسان ہے، احسان کرنا. پھر آپ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسنین کو جو ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ احسان جو ہے وہ کیا ہے کہ عبادت میں بھی احسان کیا جائے. تیسرے معنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اخلاص، عبادت میں جو اخلاص اختیار کیا جاتا ہے نا یا جو بھی معاملات ہیں تو اس میں کیا ہے کہ وہ احسان ہے. جیسے حدیث جبرائیل، اور آپ نے احسان کی تعریف بھی یاد کی ہوگی کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہی خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے جس میں جو ہے وہ احسان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ احسان کسے کہتے ہیں. انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان تو عدل جو ہے، عدل کسے کہتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدل اندر اور باہر سے ایک جیسا ہونا، اندر بھی اچھا باہر بھی اچھا، نیت بھی اچھی عمل بھی اچھا، دل میں بھی دوسروں کے لیے محبت اور جسم کے اعضاء سے بھی محبت کا اظہار. اور احسان جو ہے وہ کیا ہے کہ اور زیادہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اندر باہر سے اور زیادہ عمل کو خوبصورت بنا دیتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے تیسرا جو حکم دیا وہ ہے ذی القربا و ایتاء ذی القربا، کہ رشتہ داروں کو دو. ایتاء کا معنی کیا ہے؟ عطا کرنا، دینا. اور یہاں پہ صلہ رحمی میں خاص طور پر جو ہے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ قرابت داروں کو، قرابت داروں پہ خرچ کرنے کا ہے. تو یہ تین باتوں کے بعد و ینہا، جن سے اللہ رب العزت منع کرتا ہے، نہیں ہے نا، منع کرتا ہے ان سے. اور منع کرنے میں کیا چیزیں ہیں؟ نمبر ون فحشاء، اور فحشاء جو ہے یہ بے حیائی کے کاموں کو کہتے ہیں. جیسے بے حیائی کے کاموں سے کیا مراد ہے کہ فحش کے معنی ہر وہ کام، ہر وہ قول اور فعل ہے جو قباحت اور برائی میں حد سے بڑا ہوا ہو، جیسے زنا ہے یا ایسی دوسری شہوانی حرکتیں جو زنا کے قریب لے جائیں. بے حیائی کے کام، کام بھی اور باتیں بھی سب اس میں شامل ہیں. تو فحشاء میں کھلے ہوئے برے کام اس میں آتے ہیں، جیسے ننگا ہونا، قوم عمل لوط، محرمات سے نکاح کرنا، تہمت تراشی، گالیاں بکنا، پوشیدہ جرائم گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے جرم کیے ہیں، وہ پوشیدہ تھے، لیکن ان کی تشہیر کرنی شروع کر دی، اس کو اعلانیہ بیان کرنا شروع کر دیا. بدکاریوں پر ابھارنے والے افسانے، فلمیں، یہ جو بلو پرنٹ ہے نا، سیکس وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ بھی اس میں آتی ہیں. اس پہ ابھارنے والی ویڈیو ہیں، فلمیں ہیں، افسانے ہیں، ڈرامے ہیں، ننگی تصویریں ہیں، عورتوں کا بن سنور کر منظر عام پر آ جانا، یہ بھی اس میں آتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر مردوں کی شہوت بھڑکتی ہے. پھر مردوں عورتوں کا آزادانہ میل جول، اختلاط. پھر عورتوں کا اسٹیج پر ناچنا، تھرکنا، اور ناز و ادا کی جو نمائش کرنا ہے، یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے. دوسری چیز جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ہے منکر. منکر جو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ کام جسے شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منکر کی تعریف میں آتی ہیں. اور منکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ معروف. اب دیکھیں کہ منکر کو آپ مثال سے یوں سمجھ سکتی ہیں کہ جیسے کسی بھی ملک میں، کسی بھی خاص معاشرے میں کچھ کام برے سمجھے جاتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ منکر ہے. اور ہو سکتا ہے وہ کام دوسرے ملک یا معاشرے میں منکر نہیں ہے. اس کی مثال کیسے ہے؟ مثلا ہمارے ہاں جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کو ہم ساتھ جب بات کرتے ہیں تو جی، جان، ہے نا، صاحب، صاحبہ، عزت احترام سے پکارتے ہیں نا. تو عرب میں تو ایسا کوئی دستور نہیں ہے، نہ اس بارے میں شریعت کا کوئی حکم ہے. لیکن بڑوں کو ادب سے جمع کے صیغے میں پکارنا، آپ کہہ کے، تو ہمارے ہاں عرف ہے، یہ معروف ہے کہ بڑوں کو عزت اور احترام سے ان کو پکارا جائے. تو اگر ہم ان کو تو کہہ کر پکاریں، بڑوں کا نام لے کر پکاریں، تو یہ بھی منکر کی تعریف میں آتا ہے. مفسرین کہتے ہیں یہ بھی منکر ہے، معروف یعنی عرف میں. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ جو چیزیں ہیں میں اس سے تمہیں منع کرتا ہوں. اور تیسری جو بات ہے وہ کیا ہے؟ بغی. اور بغی جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کرنا، باغین، یا کسی چیز کی طلب اور خواہش کے حصول میں مناسب حد سے آگے نکل جانا، اپنے حق سے کچھ زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا، اسی نسبت سے دوسروں کا حق دبانا، اللہ کی جو مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز کرنا، نافرمانی کرنا. اسی طرح بغی جو ہے اس کے اندر دوسروں کے جان، مال یا عزت پر ناحق ہاتھ بڑھانا، دست درازی کرنا، قانون توڑنا، سرکشی کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو تین چیزوں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور تین چیزوں سے ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ منع کرتے ہیں. تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس ایک آیت میں کون سی اہم باتیں جو ہیں وہ ہمیں ارشاد کی ہیں، کون سی اہم باتوں کا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حکم دیا ہے. اس لیے کہ چند الفاظ میں، ایک آیت میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمو دیا گیا ہے، پوری اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کو سمیٹ دیا گیا ہے. ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ایک تو عدل یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن کیا جائے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ اس دوسرے کا حق اس کو بلاغ دیا جائے. اب دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں نا انصاف، انصاف اگر کریں گے نا تو اس سے عدل کا حق ادا نہیں ہوگا. انصاف کے معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کہ دو آدمیوں کے درمیان حقوق کی تقسیم نصف نصف کر دی جائے، آدھی آدھی. انصاف نصف سے ہے نا، آدھی آدھی کر دی جائے. یہ فطرت کے خلاف ہے نا. عدل، اگر ہم عدل کے معنی ہم نے اردو میں انصاف کے لے لیے نا، تو یہ فطرت کے خلاف ہے. تو عدل جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ ہے توازن اور تناسب، نہ کہ برابری۔ اب دیکھیں بعض حیثیتوں میں اب کیا ہے کہ مختلف لوگوں کے معاشرے میں مختلف حقوق ہیں، مثلا حقوق شہریت، کسی بھی کنٹری میں جو رہنے والے لوگ ہیں تو شہری ہونے کے لحاظ سے ان کے حقوق میں برابری ہے، ٹھیک ہے نا، گورا ہے، کالا ہے، اونچا ہے، لمبا ہے، امیر ہے، غریب ہے، غلام ہے، آزاد ہے، اگر وہ کسی بھی ملک کا شہری ہے تو شہری ہونے کے ناطے ان کے حقوق برابر ہیں۔ لیکن جو ہے وہ ایک اور حیثیت میں حقوق جو ہیں ان میں عدل ہے، مثلا والدین کے حقوق اور بچوں کے حقوق۔ اب دیکھیں وراثت کی تقسیم جو کی اللہ تعالیٰ نے وہ عین عدل ہے نا، لیکن سب کو برابری تو نہیں ہے۔ وراثت کی تقسیم میں آپ نے دیکھا نا کہ میاں کو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس نے خرچ کرنا ہے بیوی پر، بچوں پر، وہ جو ہے وہ ورک پلیس، وہ خرچ کرنے کے لحاظ سے وہ حکم اس کو بنایا گیا، قوام ہے، تو اس لیے اس کا حصہ زیادہ رکھ دیا گیا۔ عورت کو لینا ہی لینا ہے، اس لیے اس کا حصہ کم رکھ دیا گیا، وہ باپ سے بھی لیتی ہے، وہ شوہر سے بھی لیتی ہے، اس پر فرض نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے۔ تو سمجھ آ گئی آپ کو اس بات کی کہ معاشرتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے جو ہے وہ حقوق جو ہیں وہ ہمیں مختلف ملتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حقوق میں مساوات نہیں ہے بلکہ توازن اور تناسب ہے، توازن قائم کرنا، تناسب قائم کرنا۔ اور یہ توازن جو ہے یہ بڑے عدل کے ساتھ قائم کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ عدل کرنا جو ہے اس کو اور کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان جو ہے دین کے معاملے میں جو ہے وہ کیسے عدل کرے گا کہ اس نے اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اور بعض اوقات بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے خدمت خلق میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ نمازیں قضا کر دیتے ہیں، ہے نا، تو یہ عدل نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ عدل کیا تھا کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رات بھر شبے داری کی اور جب فرض فجر نماز کا وقت آیا تو وہ سو گئے، نمازی سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ تو عدل کیا ہے کہ فرائض کو فرض کے درجے پہ رکھا جائے، نفل کو نفل کے درجے پہ رکھا جائے۔ جیسے بعض لوگوں کے گھر میں جو ہے وہ بوڑھے والدین موجود ہوتے ہیں اور باہر جو ہے وہ پارٹی میں سہیلیوں کے پاس گھومنا پھرنا، اس میں بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، محتاج ہیں، ان کو ضرورت ہے بچوں کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ولنٹیئر کام کرنے گئے ہیں۔ تو اب فرض، پہلا فرض کیا ہے کہ گھر کے اندر والدین بوڑھے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کیا جائے، تو یہ عدل ہے نا۔ اسی طرح بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے ذات کے ساتھ عدل نہیں کرتے، اپنی آنکھ کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، ہے نا۔ اور جسم کے ساتھ عدل کیا کرنا ہے کہ مناسب کھانا دینا کہ طاقت رہے اس کے اندر، کہ اللہ کی بندگی ہو سکے، لوگوں کے حقوق ادا ہو سکے، مناسب نیند ملے، مناسب متوازن۔ اب اتنا ہی نہیں کہ سوتے جا رہے ہیں تو چارپائی توڑتے جا رہے ہیں اور ترس کھاتے جا رہے ہیں اوپر، اور اتنا بھی نہیں کہ جتنی ضرورت ہے کہ اتنی نیند بھی نہیں لی کہ اگلے دن کے فرائض اچھے سے ادا ہو سکے، ہے نا۔ ایک یہ کہ پیٹ ہی بھرتے رہتے ہیں ہر وقت، کھانا ہابی ہے، اور دوسری طرف یہ جو ہے کہ ایک بیلنس فوڈ کھانا کہ جس سے ساری جسم کو جو پروٹین اور کیلشیم اور کاربوہائیڈریٹ اور جو کچھ بھی چیزیں چاہیے ساری چیزیں انسان کو ملے۔ تو عدل کرنا، ہر لحاظ سے عدل کرنا۔ اسی طرح بچوں میں عدل کرنا، اب بچوں میں عدل کیسے کیا جائے گا، جیسے تعلیم دے رہے ہیں تو تمام بچوں کو تعلیم دیں، تمام کو اچھی تعلیم دیں، پھل لائے ہیں تو تمام بچوں میں پھل کو بانٹا جائے، اب اس میں تو آپ برابری کریں گے نا۔ لیکن بعض اوقات کوئی بچہ بیمار ہے، کوئی مفلوج ہے، کوئی متاثر ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی اس کی اور ضرورت ہے، تو آپ پھر اس میں جو ہے وہ اس میں کیا ہوگا, توازن کریں گے, پھر اس میں برابری نہیں کریں گے, توازن کریں گے. صحیح سمجھ آ گئی اس کی؟ تو یہ ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہی, والاحسان, اور وہ احسان کا حکم دیتا ہے, یہ حسن سے نکلا ہے, اس کے لغوی معنی اچھا کرنے کے ہیں. اور کیسے اچھا کرنا, کہ کسی کام کو کرتے وقت اس کو اچھے سے کرنا, اور ظاہری طور پر بھی اچھا کرنا, باطنی طور پر بھی اچھا کرنا, عمدہ طریقے سے کرنا. آسن کما آسن اللہ الیک. تو آپ دیکھیں کہ ہم کچھ باتیں کرتے ہیں اور کچھ عمل کرتے ہیں, تو باتیں بھی اچھی ہوں عمل بھی اچھے ہوں, یہ احسان ہے. اور عبادت بھی اچھی ہو, اخلاق بھی اچھا ہو, معاملات بھی اچھے ہوں. بعض اوقات ہم کسی کی بات کرتے ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے وہ نا, تو اچھے سے مراد ہم کیا لیتے ہیں, اس کا اخلاق لیتے ہیں نا, اس کا کردار لیتے ہیں. وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, لیکن جب تک اس کا اخلاق اور کردار اچھا نہیں ہوتا ہم اس کو اچھا نہیں کہتے نا. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے, کہ احسان کرنا اور ہر کام کو اچھے سے کرنا. مثلا ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے تھے اور بال الجھے ہوئے تھے, بکھرے ہوئے تھے, کپڑے پھٹے پرانے تھے, تو آپ نے کیا کہا تھا کہ کیا تیرے پاس وہ چیز نہیں کہ جس سے تو کنگھی کر لیتا, اور پوچھا تھا تیرے پاس کیا ہے, اس نے کہا کہ ہر طرح کا ہے میرے پاس, مال بکریاں بھی ہیں, اونٹ بھی ہے, گائے بھی ہے, اس طرح کی باتیں. تو آپ نے کہا کہ جو کچھ پھر اللہ نے تجھے دیا تھا اس کا اثر تیرے جسم پر ہونا چاہیے تھا. تو یہ احسان ہے کہ بہت ڈھیلے کپڑے بھی نہ ہوں, بہت ٹائٹ بھی نہ ہوں, بہت لمبے بھی نہ ہوں, بہت چھوٹے بھی نہ ہوں, اور جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے اس کے مطابق اس کو عمدگی کے ساتھ جو ہے ہم استعمال کریں. لباس کے معاملے میں آپ نے سورۃ الاعراف میں پڑھا نا کہ وہ ستر پوشی کا ذریعہ بھی بنتا ہے, وریشہ, اور خوبصورتی کا ذریعہ بھی بنتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ستر پوشی کافی ہے, لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ لباس کا مقصد ریشہ بھی ہے, حسن بھی ہے نا. اب کھانے سے صرف پیٹ ہی نہیں بھرنا, جو بھی ہم کھا رہے ہیں اس کو ذرا اچھے طریقے سے اگر پکا لیں, چاول ہے, دال ہے, دال کا دانا دانا اگر الگ ہے, حسن ہے اس کے اندر, تھوڑا دھنیا ڈال دیا پیس کر, مسالہ بھی ڈال دیا, اور پیش کرنے سے پہلے اس کا نمک بھی اگر ذرا سا چکھ لیں, کم ہے تھوڑا اس کو ڈال دیا, تو یہ عمدگی سے ہم نے ایک کام کیا ہے نا. اور جو ہے بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ بس وہ گھول گھال کر رکھ دیا, اور وہی کھانا, وہی دال, وہی چاول, کوئی مہمان آتے ہیں تو کیسے سلیقے سے پکاتے ہیں. تو پھر بعض شوہر یہ کہنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ مہمان دوبارہ کب آئیں گے, یا مہمان آتے ہی رہیں, ہے نا. اسی طرح گھر ہے, اور ہم گھر بہت بڑا سا ہے, بڑا خوبصورت ہے, لیکن اس کو بھڈنگے طریقے سے ہم نے ترتیب دیا ہوا ہے, یا اس کو ہم صفائی کا اس کی خیال نہیں رکھتے, تو یہ احسان نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ کمرہ ہے, کپڑے ہیں, اب کپڑے ایسے ہی اٹھا کے پہن لیے, بل ہیں اس کے اندر تو استری کر سکتے ہیں, تو یہ کیا اچھے سے کر رہے ہیں نا. اور بعض لوگ ہیں کہ استری ہی کرتے رہتے ہیں, تو افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ چھوٹی چھوٹی گھریلو زندگی کی سب مثالیں کیوں دی کہ ہمیں بات سمجھ میں آئے. اور اسی طرح بعض اوقات بعض لوگوں کا عمل بہت اچھا ہوتا ہے لیکن باتیں بڑی تلخ اور کڑوی ہوتی ہیں, تو باتیں بھی اچھے سے کرنا, عمدگی سے کرنا. ایک ہی بات ہے, اٹھو اور یہ کرسیاں ٹھیک سے رکھو, اور یہ کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر ہم کرسیاں اچھے سے رکھ لیا کریں. ایک ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو بٹا مارنا بات کرنا, اور ایک ہوتا ہے کہ ایسے اچھے سے بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ پیاری بہن ایسا کر دو گی, اور بہت دل چاہ رہا ہے اگر ایسا ہو جائے, تو بہت سے لوگ سوچ دل مچلنے لگتے ہیں کہ میں ہی کیوں نہ ایسا کر لوں, میں وہ پیاری بہن میں ہی کیوں نہ بن جاؤں, ہے نا. تو بات کو بھی عمدگی سے کرنا. اسی طرح عام بحثیت ہے ماں باپ کے اپنے بچوں سے کیسا رویہ رکھتے ہیں. بعض ماں باپ کو بولنے کی, چیخنے کی عادت پڑ جاتی ہے, وہ ایک عام بات کو چیخ چنگھار کے کرتے ہیں. اور ایک دفعہ ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ ماں نے اسے کہا کہ میرے پیارے بیٹے, میرے پیارے بیٹے, تو کہنے لگا کہ اچھا اب میں بہت اچھے سے کام کروں گا اس لیے کہ پیارا بیٹا کہا ہے نا, ہے نا. تو چھوٹی چھوٹی باتیں, تو یہ کیا ہے, احسان حسن کے ساتھ اچھے سے کرنا. اور دوسرا احسان کیا ہے, احسان کے دوسرے معنی کیا ہے, کہ حق سے بڑھ کر دینا, کسی کا جو حق ہے اس سے بڑھ کر اس کو عطا کیا جائے. گویا کہ ہمدردانہ رویہ, درگزر کرنا, اس کا خیال رکھنا, اور اس کو اپنے حق سے زیادہ دینا, خود کچھ کم پر راضی ہو جانا, احسان ہے نا. تو یہ احسان جو ہے یہ بہت اچھا ہے. اس سے احسان کے ذریعے سے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ حسن پیدا ہوتا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھتے ہیں نا کہ حل جزا الحسان الحسان, کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ احسان کی روش جو ہے یہ بہت پسند ہے. اور ہماری جو معاملات ہیں نا وہ اچھے ہو سکتے ہیں اگر ہم عملی زندگی میں جو ہے وہ احسان کریں. اور احسان کیا ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو, جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو, ہے نا. تو یہ احسان کی تعریف میں آتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ احسان جو ہے نا یہ عدل سے ایک زائد چیز ہے. عدل اور احسان کو اگر ہم اکٹھا یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کیسے کہ عدل جو ہے یہ بہت اہم ہے. عدل کے بغیر سوسائٹی میں ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں, تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر جب عدل کیا جاتا ہے تو سوسائٹی تلخی اور ناگواری سے بچ جاتی ہے. لیکن اگر احسان کیا جائے تو سوسائٹی میں خوشگواری اور شیرینی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو عدل بنیاد ہے, عدل معاشرے کی بنیاد ہے, تو احسان اس کا کمال ہے, احسان اس کا جمال ہے, احسان اس کا حسن ہے. مثلا کسی بلڈنگ کی بنیاد عدل ہے, اور کسی بلڈنگ کی ٹیپ ٹاپ ظاہری جو بھی حسن ہے اس کا, وہ اس کا کیا ہے, احسان ہے. تو کوئی بھی معاشرہ جو ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت سی اچھی قدریں ہوں, تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ عدل پر بنیاد رکھی جائے, اور احسان کے ساتھ, محبت اور شکر گزاری کے ساتھ, اثار اور اخلاص کے ساتھ, ہمدردانہ رویے کے ساتھ, رواداری کے ساتھ اس کو جو ہے اس میں حلاوت, اس میں شیرینی, اس میں مٹھاس جو ہے وہ پیدا کی جائے. یہ احسان ہے. اور ہم احسان کے معاملے میں اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر جب دیں گے تو خود ہی وہ آپ کا ہو جائے گا نا. احسان ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ آئی ہیں, آپ نے اپنی کرسی نکالی, آپ بیٹھ گئیں. احسان ہے کہ آپ نے ساری بہنوں کی کرسیاں نکال کر رکھ دی, احسان ہے. کوئی آ رہا ہے, آپ اس کو دیکھ کر اپنے کندھوں کو تھوڑا سا ہلاتی ہیں, آپ تھوڑا سا سرکتی ہیں, یہ احسان ہے. جس آپ کا ہلنا, جسم کا ہلنا اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کے دل میں آنے والے کے لیے محبت ہے, یہ احسان ہے نا. آپ کھڑی ہوئی ہیں, آپ کھانا لے رہی ہیں, یہ احسان ہے کہ آپ اپنی جگہ دوسرے کو دے دیں, آپ اس کو پلیٹ دے دیتے ہیں, آپ اس کو آگے کر دیتے ہیں, احسان ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. تیسری بنیادی چیز کیا ہے, وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, کہ رشتے دار جو ہیں, ذِي الْقُرْبَى قریبی لوگ. قریبی لوگ کون ہیں, قربت والے کون ہیں؟ ان میں دو طرح کے رشتے دار آتے ہیں, ایک ہے نسب کے اور دوسرے ہیں شہر کے. نسب جو کہ خون کے رشتے ہوتے ہیں, اور سواد ہارا آپ پڑھ چکی ہیں سورت نساء میں بھی, کہ یہ وہ رشتے دار ہوتے ہیں جو کہ سسرالی رشتے دار ہوتے ہیں. تو میکے کے ساتھ بھی, سسرال کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا ہے نا, بہن کے ساتھ بھی اور نند کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا دینا. تو صلہ رحمی سے مراد, اصل میں صلہ رحمی بھی احسان کی ایک شکل ہے. یہاں پہ صلہ رحمی کیا ہے, وَإِيتَاءِ, اور دو, ذِي الْقُرْبَى, رشتے داروں کو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کو دیا کرو, ان پہ اپنے مال کو خرچ کیا کرو. رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا ہے, ان کو دینے سے مراد کیا ہے. صلہ رحمی کے بارے میں قرآن میں 17 آیتیں ہیں جن میں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے, 17 آیتیں. اور صلہ رحمی کیا ہے کہ رشتے داروں سے تعلقات قائم رکھے جائیں, توڑے نہ جائیں. نمبر دو, ان کے دکھ اور سکھ میں شرکت کی جائے. نمبر تین ان سے حسن سلوک کیا جائے، نمبر چار انہیں مالی اور جسمانی دونوں طرح کی مدد دی جائے، اور نمبر پانچ اگر وہ صلہ رحمی نہ بھی کریں تو بھی ان سے صلہ رحمی کی جائے۔ کل ہی ہماری ایک بہن کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ اپنے والدین سے ملنے پاکستان جب گئی تو میں نے ابا جان نے مجھے کوئی کام کہا کہ یہ الماری ہے اور اس کو کھولو اور اس کی ذرا صفائی کر دو، یہ چیزیں ٹھیک کر دو۔ تو وہاں میں نے ایک خط دیکھا، بہت پرانا خط تھا اور وہ میری نن نے لکھا ہوا تھا، اور اس خط میں اس نے میرے خلاف باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ کہتی کہ اس خط کو پڑھا، اتنی طبیعت خراب اور اتنا مجھے غصہ، اور میں نے سوچا کہ میرے مطلب میرے بارے میں یہ باتیں مجھے میرے علم میں بھی نہیں، باپ نے والدین نے نہیں بتائی تھی نا۔ اور پھر اسی شام میرے نند کے گھر میں جو تھی ایک دعوت تھی، پھر کہتی کہ میں نے سوچا کہ میں اس کو سناؤں، میں بھی کھری کھری کہ یہ سب باتیں تم نے کہاں سے کی اور غلط باتیں کہیں۔ پھر مجھے وہ جو میں نے پورا قرآن ترجمے سے پڑھا تھا کہ حسن سلوک کرنا اور عفو و درگزر کرنا، اور ایک ہوتا ہے عفو کرنا اور دوسرا کیا ہوتا ہے وصفہو، تو پھر کہتی میں نے سوچا کہ نہیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، اور کہتی باقاعدہ میں نے تحفہ لیا اور گئی اور میں نے جا کے اظہار تک نہیں ہونے دیا کہ میرے دل پر کیا گزری ہے تمہارے کسی عمل سے نا۔ تو روزمرہ زندگی میں یہ تو ایک بہن کی میں نے آپ کو مثال دی، ڈھیروں ایسی مثالیں ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں نا کہ آپ ان سے جڑنا چاہتے ہیں وہ آپ سے کٹنا چاہتے ہیں، آپ ان کی خوشی اور غمی میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا جب وقت آتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ کندھا دے جاتے ہیں، یعنی رخ موڑ جاتے ہیں، کندھا اچک کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں، تو اس میں انسان جو ہے وہ بہت ہی افسردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا اچھا ہے، وہ کہتی ہے مجھے وہ اس وقت یاد آ گیا جو سورت نور میں پڑھایا تھا آپ نے، اور وہ کیا تھا واقعہ کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا، اور الزام بھی کوئی عام نہیں کہ وہ جھوٹ بولتی ہیں اور وہ کام نہیں کرتی اور وہ تنگ کرتی ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ کیا تھا ان کو، یعنی آپ سوچیں کہ بدکاری کا الزام لگایا گیا، کتنا بڑا الزام تھا۔ اور آپ مستہ بن اساسہ آپ کے رشتہ دار تھے جن سے آپ حسن سلوک کرتے تھے، اور آپ نے سوچا کہ اچھا اب میں ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا کہ کیونکہ الزام لگانے والوں میں ان کا نام بھی شامل تھا۔ قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں کہ اے ابوبکر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ معاف کر دے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی وقت میں نے کہا کہ ہاں اللہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ معاف کر دے اور تو مجھ سے محبت کرے، اور کہتے ہیں کہ میں نے پہلے سے بھی زیادہ مستہ بن اساسہ کے خاندان کی کفالت کرنی شروع کر دی، پہلے سے زیادہ ان پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہیں کہ زندگی میں رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے، اگر ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہیں ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ تو احسان کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم یہ نہ کرو کہو کہ لوگ حسن سلوک کریں گے تو ہم بھی کریں گے، لوگ حسن سلوک کریں تب بھی تم حسن سلوک کرو، جب وہ تم سے بد سلوکی کریں تب بھی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تم اپنے رویوں کو، تم اپنے عملوں کی بنیاد دوسروں کے رویوں پر مت رکھو۔ تو یہ اہم بات ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا، ان کو ان کے حقوق ان کے ادا کرنا، اور آپ دیکھیں کہ عدل اور احسان کے بعد الگ سے صلہ رحمی کا ذکر کرنا بتا رہا ہے کہ اس کی بہت اہمیت ہے کہ رشتہ داروں کو دینا چاہیے، اور اس طرح سے دینا چاہیے کہ ڈر بھی نہ لگے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے۔ مثلا آپ دیکھیں شوہر کی کمائی ہوتی ہے، بہن کو بہت اچھا سوٹ دیتے ہیں جب دینا چاہتے ہیں، لیکن نند کو چاہتے ہیں کہ نہ دینا۔ اپنی ماں کے لیے بڑی محبت کے جذبات ہوتے ہیں، ماں باپ بہن بھائیوں میں سے کسی کی دعوت ہو تو کیسی احسان کے درجے کی ہماری حالت ہوتی ہے کہ دل بھی محبت سے بھرا ہوا ہے اور باہر سے بھی بہت محبت ٹپک رہی ہے، اور اچھی سے اچھی چیز، اچھے سے اچھا برتن، اور وہی اگر سسرالی رشتہ داروں کی دعوت ہے پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ شوہر کی کمائی ہے، ہماری کمائی نہیں ہے، شوہر کے پیسوں میں اس کے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہوئے دل کیوں تنگ پڑتا ہے، دل کیوں چھوٹا کرتے ہیں، سینہ کیوں چھوٹا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ بیوی سے اپنے ماں باپ کی عزت کرواتا ہے تو بیوی کے ماں باپ کی بھی عزت کرے، اگر وہ اپنے ماں باپ کے لیے تحفے تحائف چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، بیوی کے ماں باپ بھی جو ہیں وہ ماں باپ ہیں، ان کے لیے بھی تحفے تحائف، ان کی بھی دعوت، ان کی بھی خوشی غمی میں شرکت کرنا، ان کی بھی عزت اور رسپیکٹ کرنا۔ پتہ نہیں ہماری سوسائٹی میں یہ کہاں سے آ گیا کہ بیوی جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے اور بیوی کے ماں باپ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چیز عدل، احسان و اطاعۃ ذی القربیٰ کے خلاف ہے۔ اور اتنی عجیب بات لگتی ہے کہ اگر کوئی بچہ اچھی بات کرتا ہے تو باپ اور ددھیال والے کہتے ہیں یہ بچہ نا ددھیال پر گیا ہے، باپ کہتا ہے یہ تو مجھ پر گیا ہے، اور اگر بچہ غلط بات کرتا ہے تو کہتا ہے ماں پر گیا ہوگا، یہ نانکوں پر گیا ہوگا، ننہال پر گیا ہے نا۔ تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور یہ عدل، احسان و اطاعۃ ذی القربیٰ کے خلاف ہے۔ ہر جمعے کو، ہر جمعے کے خطبے میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، ہر عید کے خطبے میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس موقع پر بڑا مجمع ہوتا ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو سنایا جاتا ہے کہ لوگ عملی زندگی میں جو ہیں وہ خراب نہ ہوں، برے نہ ہوں۔ تین چیزوں کا حکم دینے کے بعد اللہ رب العزت جو ہیں پھر کیا کہتے ہیں، وَيَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، کہ اللہ منع کرتا ہے کسے؟ فحش کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہر وہ فعل اور قول، ہر وہ بات اور عمل جو جس کی برائی کھلی ہے، واضح ہے، ہر شخص اس کو برا سمجھتا ہے، اس حکم دیا جا رہا ہے کہ اس سے تم دور رہو۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ دیکھیں گالیاں دینا۔ اچھا، بعض ماں باپ کو گالیوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، بعض مردوں کو عادت ہوتی ہے گالیوں کی، بیوی کو گالی، بیوی کے گھر والوں کو گالیاں دینا۔ فحش بکنا یہ گناہ کبیرہ ہے، گالیاں دینا یہ فحش میں آتا ہے کہ گالیاں جو ہیں وہ دی جائیں۔ اسی طرح کوئی زمانہ جاہلیت میں برے کام کر لیے، بڑے برے تھے، اب اس کا لوگوں کو بتانا کہ میں نے کبھی ایسا بھی کیا تھا، یہ بھی فحش میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح ایسے افسانے، ڈرامے، فلموں کا دیکھنا جس میں جو ہے وہ اریانی ہے اور گندگی ہے، بلو پرنٹ فلمیں ہیں، سیکس ہے، اور یہ سب چیزیں بھی اس میں آتی ہیں۔ اور جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، وہ نہ اپنی آنکھوں کو گندا کرتے ہیں، نہ دل کو گندا کرتے ہیں، نہ پھر جسم کو گندگی سے آلودہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس طرح کی بری فلمیں دیکھتے ہیں یا برے افسانے، ناول پڑھتے ہیں، تو نتیجتاً وہ سوسائٹی میں پھر ایسی چیزوں کو رواج دینا چاہتے ہیں، وہ پھر ایسے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں کی سوسائٹی میں جو ہے وہ زنا بالجبر کتنا عام ہے کہ زبردستی کسی کو بھی ٹرین میں یا کہیں پارکنگ لاٹ میں یا کہیں آگے پیچھے اندھیرے میں، آگے پیچھے کہیں بھی کوئی کسی کو دیکھا تو جو ہے قانون کے محافظ بھی بعض اوقات جو ہے وہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں نا۔ تو جب سوچ غلط نہیں ہوگی، خیالات غلط نہیں ہوں گے، تو عمل جو ہے وہ غلط باتوں پہ سوچے گا بھی نہیں۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ زنا کرنا یا لڑکیوں کا لڑکیوں کے پاس، لڑکوں کا لڑکوں کے پاس عمل قوم لوط، یہ چیزیں بھی ساری فحش میں آتی ہیں۔ تو کھلا عمل ہے یا کھلی بات ہے، اور وہ گویا کہ بے حیائی کی ہے، نفسانی خواہشات کی ہے، غلط ہے، تو یہ چیزیں فحش میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح ایسی سوسائٹی جس میں مرد عورتیں آپس میں ہر وقت مکس ہوتے ہیں، اختلاط مرد و زن، یہ چیز بھی فحش میں آتی ہے۔ پھر کیوں؟ یہ برا لباس یا ننگی عورتیں یا یہ سیکس یا افسانے یا ناول یا فلمیں یا یہ گالی گلوچ، یہ سب چیزیں پھر یہ اصل میں سب جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ بے حیائی کی کھڑکیاں اور روشن دان ہیں۔ اور پھر جب جو لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں تو پھر برائی کا سب سے بڑا گیٹ کھلتا ہے، وہ ہے زنا کا۔ تو اللہ تعالیٰ کھڑکیوں دروازوں کو ہی بند کر دیتے ہیں تاکہ گناہوں کا گیٹ نہ کھلے، لوگ زنا کی طرف نہ جائیں۔ تو ہاتھ پاؤں آنکھیں کان دل دماغ یہ سب جو ہیں جسم کے اعضاء جب یہ زنا مکمل کر لیتے ہیں ان کا بھی زنا ہے نا جب یہ زنا مکمل کرتے ہیں تو پھر شرمگاہ جو ہے وہ زنا کی تکمیل کر دیتی ہے پھر اس جو ہے وہ دوسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں وہ ہے منکر منکر جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کہ جس میں فحش بھی شامل ہیں اور اس میں بغی والے کام بھی سارے شامل ہیں ہر وہ قول اور فعل جس کے حرام اور ناجائز ہونے پر جو ہے وہ اہل جو علم ہیں ان کا اتفاق ہے تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ منکر سے بھی منع کرتے ہیں اور منکر سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے اور انسان بھی اس کو برا کہتا ہے ہر سوسائٹی اس کو برا کہتی ہے تمام شریعتوں نے اس کو برا کہا ہے اس کو کہنے سے منع کیا ہے اور اس میں فحش بھی آ جاتا ہے اور جو اگلی بات ہے نا وہ بھی آ جاتی ہے تو منکر کا لفظ بڑا ہی جامع لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک منکر کہہ کے یعنی یہ معروف کی ضد ہے مثلاً اگر کوئی مہمان نوازی نہیں کرتا تو یہ بھی منکر ہے معروف کیا ہے کہ مہمان نوازی کرنی چاہیے معروف کیا ہے کہ والدین کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے ان کی خدمت کرنی چاہیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور یہ منکر ہے کہ والدین کو گالی دی جائے ان کے اوپر پیسے خرچ نہ کیے جائیں ان کی جسمانی خدمت نہ کی جائے ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا نہ بنا جائے ہے نا جیسے جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے شادی ہوتی ہے اور تنخواہ لگتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب میں اپنی بیوی لے کر الگ ہو جاؤں تو اگر ماں باپ کے اور بچے ہیں اور باپ کی اکیلے کی کمائی سے ان بچوں کی کفالت نہیں ہو سکتی تو بیٹے کے اوپر یہ آیت جو ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ وہ جس طرح باپ نے اس کے اوپر پیسے خرچ کیے تھے جس طرح ماں نے اس کے اوپر احسان کیا تھا پال پوس کر ماں باپ نے یہاں تک پہنچایا اب ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ کی جو دوسرے بچے ہیں یا ذمہ داری ہیں اس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرے ان کے اپنے پیسے اب یہ نہ کہ بچے کیا کہتے ہیں یہ میری منی ہے یہ میرے پیسے ہیں اور ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ میرا جب جو کچھ ہے جا تیرا ہے میرے بچے یہ تیرا ہے تو بیٹا اور بیٹے کی تنخواہ دونوں باپ کی ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف بیٹا خود اور اس کا مال بھی یہ باپ کا ہے تو منکر میں یہ چیز آتی ہے کہ والدین کی ضروریات احساسات ان کی کفالت نہ کی جائے ان کا خیال نہ کیا جائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسری یہاں بات کیا ہے والبغی اور یہ جیسے کہ بتایا بھی کہ بغاوت ہر وہ چیز جو حد سے تجاوز کر جائے تو بغی جو ہے اس کے اندر کیا آتا ہے کہ ظلم کرنا زیادتی کرنا اللہ کے حقوق ادا نہ کیے جائیں بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں ہے نا جیسے بعض کسی کے بارے میں آتا ہے جی وہ بڑا سخی ہے لیکن بیوی پہ نہیں خرچ کرتا بچوں پہ نہیں خرچ کرتا دوسروں پہ رشتہ داروں پہ تو اسلام نہ افراط اور تفریط سے بچاتا ہے بعض لوگ جو ہیں وہ صرف ان کو اپنے بہن بھائی یاد رہتے ہیں بیوی بچے یاد نہیں ہیں بیوی بچے کے گھر والے یاد نہیں ہیں یہ بغاوت ہے اسی طرح کسی عورت کو جو وہ ہمیشہ اپنے میکے کی فکر کرتی رہے اور اپنا گھر اپنے بچے سسرال اور باقی رشتہ دار یاد نہ ہوں تو گویا کہ سب چیزوں میں ایک توازن کرنا ہے تو یہ ہے کہ شوہر کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے بھائی ماں بہن ساس بہو باپ کوئی بھی کردار ہے اس میں ایک بہترین کردار ادا کرنا یہ ہے بغاوت سے بچنا اور اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ انسان عملوں میں جو ہے وہ بغاوت اختیار کرے نافرمانی کرے تو آپ دیکھ لیں کہ ایک متوازن شخص جس کی زندگی میں عدل بھی ہو اور توازن بھی ہو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تو ایک آیت میں تین باتوں کا حکم دے کر تین کاموں سے منع کر کے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خاص طور پر سوسائٹی کو جو ہے وہ عدل کے ساتھ احسان کے ساتھ محبتوں کے ساتھ مالا مال کر دیا یہ عظیم آیت تمام قرآنی عوامر اور جو مناہی ہیں جن سے روکا گیا یہ ان کا خلاصہ ہے یہ اسلامی سوسائٹی کی بنیادوں کو واضح کرتی ہے. جن جن چیزوں کا اللہ حکم دیتا ہے، جن جن چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے، اس آیت ایک آیت میں وہ بنیادیں بھی اور ان کا حسن بھی جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے. اب ہم سب کو یہ دیکھنا ہے، یہاں پہ تفصیل نہیں ہے، تفصیل آپ نے سورۃ الانعام میں پڑھی، بنی اسرائیل میں پڑھیں گے کہ مزید اللہ تعالیٰ اور کیا باتیں کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ اشارتاً ایک جامع بات کہی گئی، یہی وجہ ہے کہ اس کو عید اور جمعوں کے خطبوں میں جو ہے وہ رکھ دیا گیا. اب دیکھنا کیا ہے کہ ہم اس سے تذکیر حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے دل پگھل رہے ہیں کہ نہیں، اور ہمارے جو رویے ہیں ہم ان کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو اور وفا کرو جب تم عہد کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور جو ہے وہ نہ توڑ ڈالو اپنی قسموں کو، ایمان قسموں کو، اور اپنی قسموں کو توڑ نہ ڈالو بعد توکیدہا، بعد اس کے کہ تم نے اس کو پختہ کیا تھا، بعد اس کے کہ تم نے پکا وعدہ کیا تھا. جیسے کہ رسی سے گائے کی ٹانگوں کو باندھنے کے بعد اس کو کھول نہ دو، ہے نا. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک خاص عمل جو ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں. اور یہاں پہ جس قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اے ایمان، کون سی قسم ہے؟ جو عہد و پیمان کے وقت مزید کھائی جاتی ہے، یعنی عہد کرتے وقت قسم کا کھانا عہد کو مزید پختہ کر دیتا ہے. تو عہدوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بالترتیب تین قسم کے معاہدوں کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور الگ الگ بیان کر کے جو ہے وہ ان کی پابندی کا حکم دیا ہے. تو پہلا کیا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، کہ انسان نے اللہ کے ساتھ جو عہد باندھا ہے انسان اس کو پورا کرے. اور اللہ کے ساتھ عہد کون سا ہے؟ عہد الست، الستُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. تو اس عہد کو بھی پورا کرنا ہے، اللہ کے عہد کو، اللہ کی بندگی کا عہد جو ہے اس کو ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ دوسرا عہد کس سے ہے؟ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، کہ جب ہم بندوں سے کوئی عہد کر لیتے ہیں اور عہد کرتے وقت اس پر قسم بھی کھا لیتے ہیں تو اس عہد کو توڑنا نہیں چاہیے. وہ عہد کا توڑنا جو ہے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اب آپ دیکھیے کہ دوسرے سے وعدہ کیا، اور وعدہ کرتے وقت جو ہے اس پر اللہ کا نام بھی لے لیا، ہے نا. تو تین طرح کے عہد ہو گئے نا، پہلے اللہ سے عہد، نمبر دو وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، عہد کیا ہم نے، پورا مضبوط عہد، پکا وعدہ کیا. اور تیسرا عہد کون سا ہے؟ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ اللہ کو تم اس کے اوپر کفیل بنا چکے، ضامن، گواہ اللہ کو بنا دیا. تو یہاں پر جو ہے وہ وعدے، عہد، معاہدے، ایگریمنٹ، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی پابندی کرو، ان تمام معاملات کی، ان تمام معاہدوں کی جو تم نے جو ہے وہ اللہ سے کیے ہیں یا بندوں سے کیے ہیں، پکے کیے ہیں یا قسم کھا کر اور ان کو پکا کیا ہے، یا ان پر اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا، جو بھی تم نے وعدے کیے ہیں ان کو تم پورا کرو. اصل میں یہ آیتیں جو ہیں در حقیقت، یہ جو پچھلی آیت تھی آیت نمبر 90، یہ مزید اس کی تشریح ہے، یہ مزید اس کی تکمیل ہے. کیونکہ پچھلی آیتوں میں عدل کا، احسان کا، و ایتائے ذی القربا کا جو حکم دیا گیا ہے، عدل کے اندر ایفائے عہد بھی آتا ہے، احسان کے اندر وعدوں کو پورا کرنا بھی آتا ہے نا، اور اسی طرح سے رشتہ داروں میں، رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہوتا ہے اس میں. اب دیکھیں نکاح ہے، نکاح بھی تو ایک عہد ہے نا، تو اس میں نکاح میں میاں بیوی آپس میں کیا وعدہ کرتے ہیں، کیا عہد کرتے ہیں، کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. اور سورۃ نساء کی پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے اس میں کیا ہے کہ جو آپس میں رشتہ داری ہے اس کو بھی وہ ادا کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. تو اب جو ہے اگر صلہ رحمی نہیں کی جاتی تو پھر وعدہ توڑا جاتا ہے نا. تو یہاں پر جو ہے وعدوں کو توڑنا، اس کی خاص طور پر مذمت کی جا رہی ہے، وہ وعدے انفرادی زندگی سے متعلق ہوں یا پھر وہ اجتماعی زندگی سے متعلق ہوں. اس حصے میں یہ بڑی سخت آیتیں ہیں کہ تم نے وعدوں کو کرنے کے بعد پھر ان وعدوں کو توڑ کیسے دیا جبکہ تم اللہ کا نام بھی اوپر لے چکے تھے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ قیامت کے روز عہد شکنی کرنے والے کی پیٹ پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا جو میدان حشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا. اب آپ دیکھیے اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ میدان حشر میں لوگوں کو بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ لوگ وعدے پورے نہیں کرتے تھے، دور سے ہی جو جھنڈا لگا ہوا ہوگا نا اس کو دیکھ کر دور سے پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ جو تھے یہ دنیا میں وعدے جو تھے وہ پورے نہیں کرتے تھے. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ حج پہ جاتے ہیں، مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں تو کوئی نشانی ہوتی ہے نا، کسی کے پاس بیگ ہوتا ہے، کسی کے پاس سکارف ویسا ہوتا ہے، کوئی چھتری ہوتی ہے، کوئی ٹوپی ہوتی ہے، کوئی بیلٹ ہوتی ہے، انہوں نے کوئی نشانی بنائی ہوتی ہے کہ دور سے پتا چل جاتا ہے یہ جی انڈونیشیا کے، یہ پاکستان کے، یہ فلاں جگہ کے، یہ فلاں جگہ کے. تو آپ دیکھیں کہ حشر کے میدان میں دور سے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں جو تھے وہ وعدے کرتے تھے اور پورے نہیں کرتے تھے. اور ہم ہر روز وعدے کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا وہ لوگ جو نماز نہیں، اور کچھ لوگ اگر یہ کہ اچھا چلو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے پھر تو وعدہ کریں گے اور پورا نہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وعدہ ہے کہ اے اللہ تو معبود اور میں تیری بندی، اور ویسے بندگی کروں گی جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو اصل بات کیا ہے کہ بندگی کا وعدہ. پھر میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ میں جب بنتے ہیں تو وعدہ کر لیتے ہیں. پھر یہ کہ بعض اوقات فون پر ہم وعدہ کرتے ہیں، بعض اوقات ہم بچوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ پکائیں گے، یہ تمہیں دلوا دیں گے، یہ تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے، تمہیں ایسا کپڑا دلوا دیں گے، تمہیں ایسا جوتا لے دیں گے. اور دوستوں سے وعدہ کر دیتے ہیں تمہیں نوٹس دے دوں گی، میں کل آؤں گی تمہیں لے لوں گی، تمہیں چھوڑ دوں گی، یا پھر یہ کہ میں تمہاری گروسری کرا دوں گی، میں کل تمہارے پاس آؤں گی، ہمسایوں میں کسی کے کسی کام کا کوئی وعدہ. تو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بہت سے وعدے ہیں جو ہم کرتے ہیں. اور انسانی زندگی جو ہے اگر اس میں وعدوں کو پورا نہ کیا جائے اور عہدوں کو توڑ دیا جائے تو یہ چیز جو ہے یہ ایمان کے منافی ہے. منافی کی ایک نشانی کیا ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا. تو کیا کرنا چاہیے کہ جو بھی وعدے ہم کرتے ہیں، جو بھی عہد و پیمان کرتے ہیں اور ان کو کرتے وقت مزید اس پر جو قسمیں کھا لیتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، ان کو پورا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کو اس پر گواہ بنا لیا. اور دیکھیں کہ نکاح جو ہے اس میں بھی اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے، اور بہت سی ایگریمنٹ، یہ قرض کا لین دین، اس پہ بھی لوگ گواہ بناتے ہیں، ہے نا. اسی طرح اللہ کہتے ہیں ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تمہارے ان سب افعال سے واقف ہے جو تم کرتے ہو، کہ تمہارے دل میں کیا تھا، تمہارے عمل میں کیا ہے. بعض اوقات لوگ نکاح اس لیے کر لیتے ہیں کہ مجھے امریکہ کی یا کینیڈا کی یا برطانیہ کی سٹیزن شپ چاہیے، ہے نا. جو ہی امیگریشن مکمل ہوئی ساتھ ہی لڑکی کو طلاق دے دی، ہے نا، کہ بس مجھے تو صرف وہ امیگریشن چاہیے تھی. بعض اوقات کسی کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے، بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک عورت کا مسئلہ سامنے آیا، اس عورت کے میکے والے بہت امیر تھے، اور آدمی نے، جس عورت نے نکاح بیچ میں کوئی تھا جس نے شادی کرائی، اور اس نے جیسے کیونکہ وہ امیر سے وہ شاید 20-25 ہزار لیتی تھی اور دوسرے سے ذرا کم، تو اس نے کہا کہ اس کے اتنے پیسے لیے، اور مرد اس مرد کو پہلے سے بتا دیا کہ اس کے پاس، عورت کے پاس اتنے پیسے ہیں. اور کیونکہ اگر رشتہ اس طرح سے دولت کی بنیاد پر ہوتا ہے تو وہ نہیں بتانے ہیں، تو کچھ دنوں میں اس عورت کو طلاق دے دی گئی کہ اس کے نام اتنی زمین ہے، یا اس کے نام اتنا گھر ہے، کہ اس کے نام اتنے ڈالر ہیں. اب یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اگر کوئی بہت امیر تھے، جیسے پچھلے دنوں بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ پتہ ہے کہ گھر والے بہت امیر ہیں تو خاص طور پر ماں کے دوسروں کو بتائیں نا کہ بچی امیر ہے. جیسے ہمارے اپنے دوستوں میں سے ایک عورت ہے جس کا طلاق ہو چکی ہے کہ میرا شادی ہوئی اور جو مرد تھا وہ اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کے پاس کینیڈا کی نیشنلٹی ہے تو مرد یہاں آنا چاہتا تھا اور شادی کے ایک دو سال کے بعد ہی پھر اس کو مطلب جب وہ کام سیدھا ہو گیا تو اس کو جو ہے وہ طلاق دے دی. تو آپ سوچ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے اور جو قسمیں کھاتا ہے اور جو وعدے کرتا ہے تو پھر ان کو پورا کیوں نہیں کرتا. تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے جب بھی وعدہ کیا جائے کہ انشاءاللہ میں ایسا کروں گی. اگر لگے کہ میرے حالات ایسے ہیں میں اس کو پورا نہیں کر پا رہی کسی کو لینے دینے کا یا جو بھی معاملہ ہے تو اس میں پھر ہم بات کر سکتے ہیں کہ میں جیسے مثلا میں آپ کو اتنے بجے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی, نہیں پہنچ سکی, میں اتنے بجے یہ کام کر دوں گی میں نہیں کر سکی, تو میرے حالات بدل رہے ہیں تو ضرور ہم دوسروں کو بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہو گیا ہے, کوئی مہمان آ گیا ہے یا ایسی بات. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ حضرت عائشہ کا رشتہ جو تھا وہ کفار کے ایک سردار کو دیا ہوا تھا, سردار کے بیٹوں کو. اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا, کیونکہ اب اسلام بہت سے لوگ قبول کر چکے تھے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کر چکے تھے, تو آپ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آتے ہی آپ کے ساتھ کر نہیں دیا, بلکہ کیا کہا کہ اس کا میں نے فلاں کو زمانہ جہلیت میں فلاں کو اس عائشہ کے لیے زبان دی ہوئی ہے. اور پھر آپ اس سے ملے ایسے حال چال پوچھا تو پھر انہوں نے بجائے اس کے کہ آپ رشتے کے بارے میں کچھ کہتے انہوں نے خود ہی کہا کہ اب تم بے دین ہو گئے ہو تو اب ہمارا رشتہ جو تمہارے ساتھ تھا ہم اس کو ختم کرتے ہیں. ان کی طرف سے اس رشتے کو ختم کرنے کا اعلان ہوا اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے جو ہے وہ رشتہ کیا. تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی زندگی میں ہمارے معاملات کیا ہیں, لینے دینے کے, کرنے کرانے کے. تجارت میں بہت سے وعدے ہوتے ہیں, زبان دے دی کہ تمہیں میں اتنے میں یہ چیز بیچتی ہوں اور کہیں سے اس سے زیادہ مل رہے ہیں تو پھر فوراً مکر گئے, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کہ ان اللہ یعلم ما تفعلون, جو وعدہ تھا جو توڑ دیا, ان ساری باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے اور اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وعدوں کو نبھایا جائے. یہ دعائے قنوت بھی وعدہ ہے, بڑی خوبصورت ہے دعائے قنوت. یاد کریں, اس کا ترجمہ سمجھیں. آپ کو پہلے بھی یہ ہوم ورک میں ملی تھی اور آپ کے پیپر میں بھی آپ کو دیا تھا کہ آپ نے یاد کر لی, اور آپ کو ماشاءاللہ آتی ہے, لیکن یاد کرنے سے مراد کیا ہے کہ معنی اس کی تفسیر کے واقعی نخلا و نترک میں اب جرک, کہ میرا واقعی میری دوستی کن لوگوں سے ہے, میرا لینا دینا کن لوگوں سے ہے, میں کیا کرتی ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا, اور نہ ہو جانا اس عورت کی طرح, تمہاری حالت اس عورت کسی نہ ہو جائے. کلتی, اللتی کیا ہے؟ عورت کے لیے نا, کا ماند, تم نہ ہو جانا ماند اللتی اس عورت کی. اگر اللہ جی ہوتا تو مرد مراد تھا, ہے نا, تو یہاں پہ اللہ تی کی وجہ سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ایک عورت مراد ہے, کہ تمہاری حالت جو ہے اس عورت کسی نہ ہو جائے. نقدت, جس نے کھول دیا, جس نے جو ہے وہ توڑ دیا, غزلہا اپنے سوت کو, جس نے جو سوت جو تھا اس کو ایک ایک دھاگے کو لے کر جو ہے وہ اس کو اس نے جوڑا تھا, سوت بنایا تھا. من بعد قوت, ان بعد اس کی مضبوطی کے. آپ دیکھیں کہ یہ جو کپاس کاٹن کے ریشے ہوتے ہیں پہلے وہ کتنے کمزور ہوتے ہیں, جب وہ ریشوں کو جو آپ نے کبھی یہ چرخہ دیکھا ہو, اور جن لوگوں نے چرخہ دیکھا ہے یا چرخہ کاتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ ریشے جب وہ جو ہے وہ محنت میں سے گزرتے ہیں چرخے کی کات میں سے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے نا مضبوط دھاگا بن جاتا ہے, اور ان دھاگوں سے وہ کھیس بناتے تھے. پھر میں نے خود اپنی دادی کو, نانی کو نہیں دادی کو اور بزرگوں کو دیکھا کہ وہ چرخہ ہے, اور اسے وہ رات بھر میں عورتیں کہ اتنا میں نے دھاگے کی اتنی جو ہے وہ اٹی یا اتنا دھاگا میں نے بنا کر سونا ہے نا. ہاں, تو پھر اس سے وہ مزید آگے پھر چیزیں بنتی ہیں, اور یہ ہاتھوں سے بنے ہوئے دھاگے کے کھیس بڑے مضبوط بنتے ہیں. اچھا, دھاگا ہاتھ سے بنایا اور اس کے بعد پھر اس کے ریشے الگ الگ کر دیے جائیں, تو یہ ہے کیونکہ پہلے جب دھاگا بنا تو قوت مل گئی، پھر کیا کیا انکاسا، اور انکاس کیا ہے؟ نکس کی جمع، ادھیڑی ہوئی رسی یا تار تار کیے ہوئے کپڑے یا سوت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کہ خود ہی دھاگے دھاگا بنایا ریشوں سے، پھر اس کو تار تار کر دیا، جیسے کپڑا ہے اس کو آپ ایک ایک ریشے کو الگ کر دیں، تو یہ ہے انکاسا، گویا کہ خود ہی وعدے کیے، خود ہی ان کو توڑ دیا. اور کہتے ہیں کہ یہ ایک عورت تھی، یہ عورت مکہ میں رہتی تھی، ایک دیوانی عورت تھی جس کا نام خرقا تھا، خرقائی نام رکھ دیا گیا، توڑ پھوڑ دینے والی پڑ گیا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت، اس کا نام ربطہ بنت عمر تھا، ربط ہوتا ہے نا ربط، اسی سے ربطہ، ربطہ بنت عمر یہ اس کا نام تھا. اور یہ کیا کرتی تھی کہ یہ پہلے تو سارا دن سوت کاتی رہتی تھی سارا وقت، اور کاٹنے کے بعد پھر اس کو توڑ پھوڑ کر خراب کر دیتی تھی، یہ بخاری کی روایت ہے، اسی لیے اس کا نام خرقا بن گیا، توڑ پھوڑ کرنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ تم اپنے باہمی جو معاہدے ہیں، تمہارے جو وعدے ہیں، ان کو کچے دھاگے کی طرح نہ سمجھو کہ جب چاہا معاہدہ توڑ دیا اور جب چاہا اس کو جوڑ لیا. عورت کی طرح دیوانے نہ بنو، کیونکہ عرب کے قبیلے کیا کرتے تھے، آپ سورۃ توبہ میں پڑھ چکی کہ قبائل آپس میں معاہدے کرتے تھے، دوستی کی قسمیں کھاتے تھے، پھر معاہدوں کو توڑ دیتے تھے، جس قبیلے کو کمزور سمجھتے اسے اپنا معاہدہ ختم کر دیتے. اسی لیے مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ معاہدوں کو اگر توڑنا ہے تو اعلان کر دو اتنے مہینے پہلے ہی، ہے نا، کہ اب ہمارا تمہارا معاہدہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. اور غزوہ بدر میں ایک مشہور واقعہ پیش آیا تھا، اور آپ کو پتا ہے غزوہ بدر میں یہ کفر کی پہلی، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، مسلمان تھوڑے اور کافر زیادہ. اور ایسے میں ہوا کیا کہ حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل حاسین یعلام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ میں شمولیت کے لیے آئے، اور جب یہ آ رہے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں باہر سے آ رہے تھے، راستے میں کافروں کے ہاتھ چڑھ گئے، کافروں نے ان کو پکڑ لیا، اور کافروں نے کہا کہ تم جو ہے تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، اور اگر چھوڑیں گے تو اس شرط پر کہ تم جنگ میں جا کر شامل نہیں ہوگے، جنگ میں حصہ نہیں لوگے، اگر تم نے جنگ میں حصہ لینا ہے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے پھر وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہمیں جانے تو دو لیکن ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. اب جنگ میں شرکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ہم کافروں کے ہتھے چڑھ گئے تھے اور ہمیں ان سے رہائی اس شرط پر ملی ہے کہ ہم جنگ میں حصہ نہ لیں. آپ نے ان دونوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ جب تم ان سے عہد کر چکے ہو تو اپنا وعدہ پورا کرو. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افرادی قوت کی کتنی شدید ضرورت تھی، مذہبی مفاد کے نام پر بھی آپ نے عہد شکنی نہیں کی، ہر جائز اور ناجائز کام کرنا اور مال کو ہڑپ کر جانا. دوسری طرف یہود تھے، ہے نا، وہ کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ غیر یہودیوں کے ساتھ ہم جو مرضی معاملہ کریں. اور اس طرف جو ہیں مسلمان ہیں، کہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں جاؤ وعدہ کو پورا کرو. تو یہ ہے اصل بات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا. اور یہاں پہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تی کی مثال، عورت کی مثال دراصل یہودیوں سے دی گئی ہے، کہ یہودی جیسے سورۃ اعراف آیت 175-176 میں آپ پڑھ چکی، وہاں پہ اللہ زی کہہ کے ایک مثال دی گئی تھی. اور اللہ زی کیا تھی، کہ ایک شخص تھا کہ اس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا، لیکن پھر وہ اس علم سے بھاگ نکلا، شیطان کے ہتھے چڑھا اور گمراہ ہو گیا. تو اس کی مثال میں اللہ نے کہا تھا گویا کہ وہ کتے کی طرح ہے، ہر وقت اپنی زبان لٹکائے رکھتا ہے کہ نہ ڈانٹا جائے پھر بھی زبان نکالتا ہے، اور ڈانٹا جائے تب بھی زبان نکالتا ہے. تو وہاں پہ موقع کی مناسبت سے کوئی کیا مراد تھا، کہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو تھے وہ یہودی مراد تھے، یہاں پہ بھی یہودی مراد ہیں. اور ایک فرد بھی مراد تھا کہ اس کے پاس علم تھا پھر وہ رسہ توڑا کر شریعت کا بھاگ نکلا، یہاں پہ ایک عورت بھی مراد ہے. لیکن عورت کی مثال کیا کہا گیا، کلتی، وہاں پہ گویا کہ کلزی، تو مثال مانند اس عورت کے، تو گویا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو یہ بات کہی جا رہی ہے نا. تو بات اب یہودیوں کی نہیں ہے، بات تو مسلمانوں کی ہے کہ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں، مسلمان کر کیا رہے ہیں، وعدے کیا کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ وعدوں کو توڑ دیتے ہیں. فرمایا کہ خود ہی اس نے، عورت نے محنت سے سوت کاٹا اور آپ ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کہ تم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہو کہ اپنی جو قسمیں ہیں ان کو آپس کے مکر کا باعث بنا دیتے ہو. تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دخلا، دخلا مکر و فریب کا ذریعہ، بینکم اپنے درمیان. اور ایسا کیوں کرتے ہو کہ اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث بناتے ہو؟ اس لیے، ان تکونا، اس لیے کہ تم ہو جاؤ امتن، ایک گروہ، ہیا وہ اربا، یہاں پہ اربا کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھ جائے، وہ بڑا چڑھا ہو، کہ وہ بڑھ چڑھ کر فائدے حاصل کرے. من امہ، دوسری امت سے، دوسرے گروہ سے، کہ تم آپس کی قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد مکر فریب اور دغا دھوکا اس کا ذریعہ کیوں بناتے ہو؟ تاکہ چاہتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدے اٹھائے. اربا کا کیا مطلب ہے؟ بڑھ جانا، اور جو ہے وہ دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ فائدے ملے. یعنی جیسے یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اربا کے معنی اکثر کے ہیں، کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے زیادہ فائدے ملے، اکثر فائدے ملے. یعنی گویا کہ جب تم دیکھو کہ اب تم زیادہ ہو گئے ہو تو تم قسم توڑ دو. اب جب تمہیں لگے کہ مجھے اس کی نسبت دوسرے سے زیادہ فائدہ ملے گا تو تم رشتہ توڑ دو، تم اپنا ایگریمنٹ توڑ دو، تم اپنی تجارت جو ہے اس کو ختم کر دو. ان تکونا امتن ہی اربع من امہ انما یبلوکم اللہ بہ، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، تم کو آزماتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی معاہدے اور عہد جو ہیں ان کو توڑنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تم معاہدے جو ہے وہ نہیں توڑو گے. مثلا آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ابو جندل آ گئے، دوسری طرف سے ان کے والد جو تھے سہیل وہ معاہدہ لکھوانے والوں میں سے تھے. معاہدہ لکھا گیا تھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، لکھا جا رہا تھا، اور ابو جندل، حضرت ابو جندل کس حال میں آئے تھے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، کتنی تکلیف میں، کس طرح سے، کس مشقت سے وہ مکہ سے، مکہ والوں کی کیسے چھوٹ کر آئے ہوں گے، اور ان کو کسی طرح یہ سنگن مل گئی تھی کہ مدینہ سے مسلمان آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سوچا تھا میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، لیکن جب وہاں آئے وہاں تو معاہدہ ہو چکا تھا کہ کوئی جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ نہیں جا سکتا، مدینہ میں اس کو پناہ نہیں دی جا سکتی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس شرط کے مطابق کہ اب لے جا نہیں سکتے، آپ نے ابو جندل کو ان کے سپرد کر دیا، اور مسلمان بڑے ہی غصے میں تھے اور بڑے ہی غم کی کیفیت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ابھی لکھا جا رہا ہے، ابھی مکمل تو نہیں ہوا، ہم ان کو ساتھ کیوں نہ لے کے جائیں. لیکن کیا تھا کہ وعدوں کی پابندی جو تھی وہ کی تھی. بنو امیہ کا دور دورہ تھا، رتبیل نامی ایک شخص تھا، اس نے خراج دینے سے منع کر دیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اب تم مسلمانوں کی ابھی بھی حکومت ہے، تم خراج کیوں نہیں دیتے؟ وہ جو حکومت جب ذمہ داری لیتی ہے حفاظت کی تو کچھ پیسے وہ ادا کرتی تھی غیر مسلم قومیں، تو کہا کہ کہاں گئے وہ لوگ جو تم سے پہلے آیا کرتے تھے، خدا کی قسم وہ تم سے زیادہ وعدے کے پابند تھے، تمہارے چہرے ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن ان کے پیٹ پرندوں کے پیٹوں کی طرح پٹخے ہوئے ہوتے تھے، وہ پاؤں میں کھجور کی چھال کی جوتے پہنتے تھے، لیکن وہ تم سے زیادہ اخلاق کردار کے پابند، یعنی تو وعدے کے تم سے زیادہ پابند تھے. یہ کہہ کے رتبیل نے جو ہے وہ خراج دینے سے انکار کر دیا کہ تمہارا وہ کردار نہیں ہے بنو امیہ کا جو کہ پہلے لوگوں کا کردار ہوتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک علاقے کی فتح ہو گئی، اور جس علاقے کی فتح ہو جاتی تھی تو وہاں کی جو غیر مسلم قومیں تھیں وہ کچھ خراج دیتی تھی اور مسلمان اس کی حفاظت کرتے تھے. فتوحات بڑھتی چلی گئیں اور کسی وجہ سے مسلمانوں کو فتوحات والے علاقے کو چھوڑنا پڑا، کسی وجہ سے یعنی پیچھے جانا پڑا. تو جب وہ وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے ان لوگوں کا جو ذمی تھے جو غیر مسلم تھے ان کا خراج واپس کیا اور کہا کہ چونکہ اب ہم تمہارے جو ذات ہے تمہاری مال ہے تمہاری عزت ہے تمہارا دین ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہم یہاں سے جا رہے ہیں. اور ان کا جب مال واپس کیا تو وہ رونے لگے غیر مسلم رونے لگے کہ تم کیوں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کرنا. تو آج دیکھ لیں کہ مسلم حکومت مسلم سٹیٹس 50 کے قریب 50 سے زیادہ لیکن کیا ہے کہ مسلم تو ہے لیکن اسلام نہیں ہے. اطاعت کا وعدہ تو ہے لیکن عملی اطاعت نہیں ہے. افسوس کہ مسلم نے جو ہے وہ اپنے معنی کھو دیے. آج ہم کہتے ہیں کہ پریکٹسنگ مسلم کون کہے کہ پریکٹسنگ کی ڈکشنری میں یہ لفظ کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو کہ پریکٹس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یبلوکم اللہ بے ان وعدوں کے ذریعے سے اللہ تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. تو کسی کو کوئی رشتہ دے دیا کسی سے کوئی تجارت کا ایگریمنٹ ہو گیا کسی سے وعدہ کر دیا کہ میں تجھے یہ گھر کرائے پہ دیتی ہوں $1,000 میں اور اتنے میں ایک اور آدمی آ گیا اس نے کہا کہ میں جو ہوں میں 1200 دینے کو تیار ہوں مجھے دے دو تو لوگ پھر جاتے ہیں مسلم بھی پھر جاتے ہیں ہے نا. تو زبان جو ایگریمنٹ ہے نا اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ وعدے جو ہیں وہ پورا کرنے تھے. یہ ہے آزمائش ایمان کی آزمائش. اور افسوس کہ اب ہم ایمان کے لحاظ سے بہت ہی پیچھے جاتے جا رہے ہیں. فرمایا یہ اللہ کیوں کرتا ہے وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اور وہ ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. تو دنیا میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اس چیز کا فیصلہ دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آخرت میں ہوگا اور وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ خوب اچھے سے بتا دے گا کہ کس نے وعدے پورے کیے اور کس نے وعدوں کو جو ہے وہ توڑا ہے. تو اختلافات کی حقیقت قیامت کے دن جو ہے وہ واضح کی جائے گی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں جو انسان وعدہ کرتا ہے وہ اسلام میں داخل ہونے کا وعدہ ہو یا پھر کوئی اور وعدہ عملی زندگی میں انسان جو بھی کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے اور اگر ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں خوب پھر اس بات کی جو ہے وہ خبر لوں گا کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے وعدے پورے کیے تھے اور پھر انہوں نے دنیا کے مفاد کو چوٹ بھی لگی لیکن انہوں نے وعدوں کو پورا کیا ہے نا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی وجہ سے اپنے وعدوں کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا اپنے ایگریمنٹ کو اپنے مفادات کو. آپ دیکھیں کہ یہ جو ایسٹ انڈیا میں ایسٹ میں جو کمپنی آئی تھی یہ جو برطانیہ سے دیکھیں اپنی تجارت کی وجہ سے انہوں نے پورے انڈیا پہ حکومت کی نا. تو ان کے جو معاملات تھے حتیٰ کہ میری دادی جو تھی وہ بھی ہجرت کر کے میرے ننیہال والے بھی آئے تھے ننیہال والے بھی تو دادی اپنے گھر کو پیچھے والے کو بہت یاد کرتی تھی گھر اور فلاں جگہ اور اتنا بڑا اور اتنے کمرے اور اتنی جناس وغیرہ سب. تو کہتی تھی کہ پھر مسلمان ظاہر حکومت ہوگی پاکستان میں وہ آ گئیں تو کبھی کبھی جب پاکستان کے حالات قتل و غارت جھوٹ چیزیں دیکھتی تھی تو روتی تھی اور کہتی تھی کہ انگریز کا دورہ زیادہ اچھا تھا. تو میں آگے سے کہتی تھی کیوں وہ تو انگریز تھے اور یہ تو مسلمان حکومت ہے. تو کہتی تھی کہ نہیں ان انگریز کے دور میں امن تھا سکون تھا چین تھا اور ایسے تھا ہم ایسے کرتے تھے اور اب مسلمان حکومت ہے لیکن حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں نا. میں یعنی میں اپنی چشم دید واقعہ جو ہے میں آپ کو یہ سنا رہی ہوں کہ اس زمانے کی وہ باتیں کرتی تھی اور پھر اس کو اس سے کمپیریزن کرتے تھے. تو لوگوں کو خالی کلمہ اور قرآن اور ہمارا سکاف اور جلباب اور داڑھی اور مسلح اور مسجدیں نہیں چاہیے ان کو تو یہ چاہیے کہ ہماری عملی زندگی کیسی ہے. اور آپ دیکھیں یہ اسپین میں اسلام کیسے پھیلا یہ انڈونیشیا میں اسلام کیسے پھیلا مسلمان تاجروں کی وجہ سے یہ برطانیہ میں اسلام کیسے پھیلا مسلمان تاجروں کی وجہ سے. مسلمان تاجر آئے مسالہ بیچنے کے لیے انڈیا کے علاقوں میں جو مسالہ تھا اور عرب کے علاقوں میں جو خوشبویات تھیں وہ بیچنے کے لیے جب آئے, ان کا کردار, ان کے معاملات اتنے کھڑے تھے کہ بہت سے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. اور آج بھی جو لوگ اپنی جابز پر بہت فیئر ہیں اور محنت کرتے ہیں اور اچھے ہیں, تو لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے مسلمان چاہیے, ہم بھی مسلمان بن جاتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ آج ہم نے اسلام قبول کر لیا لیکن اپنے عملوں کی وجہ سے اس کو برباد کرے. ایک دفعہ کوئی اس کو لوگ چاہیے تھے اور ہم نے چاہا کہ مسلمان لوگوں کو بھرتی کر لے, تو اس نے کہا کہ نہیں, مسلمان جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کرتے, ہندو زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. تو ایسا دل کو جیسے کسی نے تھپڑ مارا کہ نماز کے بہانے اور بعض اوقات جو وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے, نکمے لوگ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ من حیث القوم, کسی قوم کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ اچھے نہیں ہیں تو پھر کیا کیا جائے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ امریکہ میں ایک بہت بڑا مال تھا اور اس میں انڈیا سے بہت کپڑا آتا تھا لیکن پاکستان سے نہیں, ہے نا. تو کافروں کے معاہدے بڑھتے ہیں کیسے, کہ اندر سے وہی چیز نکلتی ہے جو وہ سیمپل کے طور پر دکھاتے ہیں. اور اگر مسلمان جو ہے سیمپل کچھ دکھائے اور دے کچھ دے تو پھر اگلی دفعہ تو ایگریمنٹ نہیں ہوگا نا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ ضرور قیامت کے روز تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھولے گا کہ تم نے رشوت کتنی لی, تم نے خیانتیں کتنی کی, تم نے وعدوں کو کتنا توڑا, تم نے جس دین کو قبول کیا تھا پھر اسے بغاوت کتنی کی. تو یہ ساری باتیں قیامت کے دن پتہ چلے گی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں جو ہے کوئی اختلاف نہ ہو, اور اگر اللہ یہ چاہتا کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو, تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن وہ گمراہ کرتا ہے, وہ گمراہی میں ڈالتا ہے جسے چاہتا ہے, اور وہ راہ راست دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے. تو اس آیت میں پہلے بھی آپ بہت دفعہ یہ آیت پڑھ چکی ہیں, اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ انسان کو اختیار اور انتخاب کی آزادی اللہ نے خود ہی دی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے دنیا میں جو مختلف راستے ہیں ان میں سے جو چاہے وہ راستہ اختیار کرے, چاہے ہدایت کا چاہے گمراہی کا. اور جو وہ راستہ انسان اختیار کرے گا گمراہی کا, اگر کرے گا گمراہی کا طالب ہوگا تو اللہ اس کے لیے جو ہے وہ گمراہی کے اسباب ہموار کر دے گا. اگر وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا, ہدایت کا طالب ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا انتظام کر دے گا. اسی لیے یہ ہے کہ لا دین کے معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے, لا اکراہ فی دینی قد تبین الرشد من الغی. تو یہاں پہ بھی یہ بات کہنا کہ وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے, اس کے دراصل معنی یہ ہے کہ جو نیک بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے اس کے لیے فراہم کر دیتا ہے, اور جو برا بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ برائی کے دروازے اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے. جیسے اب آپ دیکھیں کہ ماں باپ چاہتے ہیں تمام بچے پڑھیں, ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں اور ایک مزدور بنتا ہے اور ایک ڈاکٹر بنتا ہے. ایک کہتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں کرنا, کھیلنا کودنا ہے, دوسرا پڑ جاتا ہے. اب ماں تو پھر وہ ایک بچہ جو ہے وہ کل کو چور بن جائے, ڈاکو بن جائے, اور پھر ماں اس کو دیکھے اور اس کو یہ کہے کہ ہاں اسی دن کے لیے تو تجھے پیدا کیا تھا کہ تو چور بن جائے, تو ڈاکو بن جائے, میں نے اسی لیے تو تجھے پالا تھا, پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ تو چور اور ڈاکو بنے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں نے یہ چاہا تھا, بچے نے جو چاہا تو ماں پھر غصے سے, حسرت سے, غم سے یہ بات کہتی ہے. آگے سمجھ بات کی, ہے نا. تو ماں تو یہ چاہتی ہے کہ ہر بچہ پڑھا لکھے, ہر بچہ اچھا بنے, سوسائٹی میں ایک بہترین انسان جو ہے وہ بنے. تو اللہ کا یہ کہنا, اس کا یہ نہیں مطلب, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے ایسا کر دیا تو میں پھر کیسے اچھی بنوں. تو جیسا انسان چاہتا ہے اللہ ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پوچھ جو ہے وہ کی جائے گی, تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں جو ہے وہ کیا عمل کرتے رہے, اچھے کیے, برے کیے, جو بھی بہانے اور جو بھی وعدہ خلافیاں اور جو بھی اللہ کی بندگی نہیں کی, تو ضرور اس بارے میں تم سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا.